أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. اسلام کے اعتقادی معارف پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے اور آج دسواں درس ہے جس میں توحیدی معاشرے کا قیام موضوع ہے. توحید کے ضمن میں جو بحث جاری تھی اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ خداوند متعال ایک فرد کو بھی توحیدی فرد دیکھنا چاہتا ہے اور اسی طرح ایک پورے معاشرے کو بھی خداوند متعال توحیدی معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. لہذا توحیدی فرد اور توحیدی معاشرے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان بھی اور پورا معاشرہ اور اجتماع بھی, پوری بشریت, وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کریں, اس کے مطیع و فرما بردار بنیں اور اسی کی عبادت انجام دیں, اسی کے قوانین کی تابعداری کریں اور اپنی زندگی کے تمام تر میدانوں میں صرف اسی کے عبد اور اسی کے مطیع و فرما بردار بندے بنیں. لہذا یہ خداوند متعال نے انسان کی بلکہ جن و انس کی جو خلقت ہے اس کا ہدف ہی یہی قرار دیا, مقصد یہ قرار دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے عبد بنے, میری عبادت انجام دیں. تو یہاں پر توحیدی فرد, ایک انسان کا توحیدی ہونا یا ایک معاشرے کا توحیدی ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خداوند متعال کی چند عبادات کو انجام دیں یا مثلا اس معاشرے میں مساجد زیادہ بن جائیں, وہاں اذانوں کی آوازیں زیادہ آنا شروع ہو جائیں اور وہاں تلاوت قرآن کی آواز زیادہ گونجنے لگ جائے, تو صرف توحیدی معاشرے کی یہ علامت نہیں ہے بلکہ اس سے وسیع تر مفہوم کے ساتھ کہ توحیدی معاشرہ یا ایک توحیدی فرد, یعنی ایک فرد کی زندگی میں بھی اور ایک پورے معاشرے کے تمام تر جہاد میں میدانوں میں اللہ کے حکم کے مطابق تمام انسانوں کی معاشرے کی زندگی بسر ہو رہی ہو, وہ بلا چون چرا خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں. یعنی جب توحید کسی معاشرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ توحید ایک انسان کو بھی اور معاشرے کو توحیدی بنانا چاہتی ہے, وہ ایک معاشرے کو توحیدی معاشرہ بنانا چاہتی ہے. توحیدی معاشرہ کسی بھی طرح ایک غیر توحیدی اور غیر الہی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا, اس کے تمام تر رسم و رواج, اس کی عادات, اس کے اصول, اس کے قوانین سب کے سب ایک غیر الہی معاشرے سے مختلف ہوتے ہیں. لہذا توحید ایک زندگی ساز عقیدہ اور نظریہ ہے, توحید انسان کو عمل پر ابھارنے والا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے, توحید انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا ایک عقیدہ ہے کہ جو صرف قلب اور ذہن کے کسی ایک کونے اور گوشے میں موجود کسی نظریہ اور عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ انسان کو زندگی کے تمام میدانوں میں توحید کے تابع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے تابع کرتا ہے, اس کا مطیع و فرما بردار بناتا ہے. عدی بن حاتم کے جب مدینہ میں آئے اور اسلام قبول کیا تو جب پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں ایک ڈوری کے ساتھ صلیب لٹکی ہوئی تھی, تو پیغمبر اسلام نے اس صلیب کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کا تلاوت فرمائی جو سورہ توبہ آیت نمبر 31 کی تلاوت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا, یعنی خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے راہبوں کو, اپنے عالموں کو اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا ہے، حالانکہ انہیں صرف خدا یکتا کی عبادت کا پرستش کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جب اس آیت کو عدی بن حاتم نے سنا تو پیغمبر اسلام سے سوال کیا اور کہا کہ ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم عالموں کی، راہبوں کی عبادت نہیں کرتے، چونکہ عبادت کا جو تصور عدی بن حاتم کے ذہن میں تھا وہ یہی تھا کہ جیسے خدا کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے مثلا رکوع کیا جاتا ہے، یا عبادت کا جو بھی طریقہ اس وقت رائج تھا، تو اسی عمومی مفہوم کے ساتھ اس نے سمجھا کہ شاید یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کی پھر وضاحت فرمائی اور وضاحت میں یہ فرمایا کہ یہاں عبادت سے مراد یہ ہے کہ وہ علماء اور وہ راہب کہ جنہوں نے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، اور ان کے ماننے والوں نے اور ان کے پیروکاروں نے بلا چون چرا بغیر اعتراض کے، بغیر تحقیق کے اس کو قبول کر لیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو عبادت کا ایک مفہوم جو اس قرآنی آیت سے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قوانین کے مقابلے میں اگر کوئی اس قانون کو تبدیل کر کے، اس کے اندر تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگ ان علماء کی، ان خطباء کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کی ہے، یعنی ان لوگوں کی باتوں کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس معنی میں بھی یہ عبادت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ لوگ کے جو توحیدی قوانین اور توحیدی اصولوں، الہی تعلیمات کے مقابلے میں کسی اور بات کو، کسی اور اصول کو، قانون کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی اور رسم و رواج کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پیغمبر اسلام نے جو یہ آیت تلاوت فرمائی تھی اس کے مستاق آج کے زمانے میں بھی لوگ ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی اسی طرح ان آیات کے مقابلے میں، ان قوانین الہی کے مقابلے میں کسی قانون کے تابع ہو جائیں گے، تو یہاں پر بھی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی عبادت و پرستش کریں گے۔ لہٰذا عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ روایت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ فرمایا کہ من اسغى الى ناطق فقد عبده، کہ جس نے بھی اپنے حواس کو، اپنی پوری توجہ کو کسی کے سپرد کر دیا تو گویا اس نے اس کی عبادت کی۔ تو سننے والے نے سوال کیا کہ اے امام، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر توجہ بھی کرتے ہیں، اور جیسے علماء کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، اسی طرح اور احباب کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، تو کیا ان باتوں کو غور سے سننا کیا ان کی عبادت قرار پائے گا؟ تو پھر مولا نے اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ وضاحت کیا تھی؟ فرمایا کہ فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، کہ وہ شخص کے جو باتیں کر رہا ہے، جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے، جو آپ سے کلام کر رہا ہے، اگر اس کا کلام خدا کے کلام کے مطابق ہے، اگر اس کا کلام الہی کلام ہے، وہ اللہ کے ان قوانین اور اصولوں کے عین مطابق ہے، تو گویا آپ نے اللہ کی ہی عبادت کی۔ یعنی اس کلام کو غور سے سننا اور اس کلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کو قبول کر لینا، یہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اس کلام کو سننے پر اللہ کی ہی عبادت کی ہے، اگرچہ وہ کسی عام انسان کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، کسی عالم اور خطیب کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنطِقُ عَن لِسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ، لیکن اگر بولنے والا شیطان کی زبان بول رہا ہے، وہ شیطان کی بات کر رہا ہے، وہ غیر خدا کی بات کر رہا ہے، وہ الہی قوانین اور وحی الہی اور الہی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی بات کر رہا ہے اور اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننے کے بعد بے چون چرا قبول کر لیا اور پھر اس پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، تو گویا تم نے ابلیس کی عبادت کی۔ لہذا اس عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ توحید آ کر انسان کو غیر خدا کی عبودیت و بندگی اور اس کی عبادت سے روک دیتی ہے۔ توحید کا عقیدہ اور نظریہ جب انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہوتا ہے تو وہ حساس ہو جاتا ہے اور وہ کسی ایک لمحے بھی اپنے آپ کو اللہ کی عبودیت سے، بندگی کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا۔ وہ کبھی بھی غیر خدا کی بندگی، غیر خدا کے کسی قول و قانون و دیے گئے نظام کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ لہذا توحید کا عقیدہ بہت ہی وسیع اور جامع عقیدہ ہے کہ جس کو اگر صحیح معنوں میں انسان سمجھ لے تو وہ خدا کا مطلوبہ اور پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان معاشرہ، انسانی معاشرہ اگر اس توحید کو حقیقی معنوں میں سمجھ لے، اس کو قبول کر لے اور اس توحیدی عقیدے کے عملی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، تو وہ معاشرہ حقیقی معنوں میں توحیدی معاشرہ ہوگا۔ وہ معاشرہ حقیقی معنوں میں توحیدی معاشرہ ہوگا کہ جس کا نظام سیاست، جس کا نظام اقتصاد، جس کا نظام ایجوکیشن اور جس کا نظام ثقافت تمام کے تمام اجتماعی میدانوں میں توحید کے علاوہ کوئی رنگ ظاہر نہ ہو، توحید کی تعلیمات کے علاوہ کوئی تعلیمات اس معاشرے میں اپنا اثر نہ دکھا رہی ہوں، صرف اور صرف تمام انسان، پورا انسانی معاشرہ، ان کی زندگی کے تمام میدان سب کے سب اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں توحید پرست بنائے، ایک فرد کو بھی حقیقی معنوں میں خداوند متعال توحید پرست بنائے، اور اسی طرح ہمارے انسانی معاشرے کو اور مسلمان معاشرے کو بھی حقیقی معنوں میں توحید پرست معاشرہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔